الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الصفر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا امين يا رب العالمين. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کی دعوت فکر اسلامی، اس کے حوالے سے یہاں سلسلہ چل رہا ہے خطابات کا، جس میں آپ کے سامنے دین کا جامع تصور، دین کے فرائض، جہاد فی سبیل اللہ اور یہ موضوعات تسلسل کے ساتھ بیان ہوتے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جسے اللہ نے کہا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیسے فرمائے؟ اس لیے کہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن یہ کہ وہ غلبہ دین کا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا قرآن مجید میں 3 مرتبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9، جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کی. یہ ابتدائی الفاظ ان تینوں مقامات پر ایک جیسے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی ذات جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، کتاب ہدایت دے کر بھیجا، و دین الحق اور حق نظام زندگی دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اسے تمام جو نظام ہائے زندگی ہیں ان کے اوپر ظاہر فرما دیں، غالب فرما دیں، نمایاں فرما دیں. دو جگہ آیا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور سورہ فتح میں آیا وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ خود کافی ہے بطور گواہ کے یا بطور مددگار کے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ انسانی کا بے مثال اور عظیم النظیر کارنامہ، کل اگر ہم عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 21 برس اور قمری اعتبار سے دیکھیں تو 23 برس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اوپر اللہ کے دین کو غالب فرما دیا. غلبہ دین کے لیے دور جدید کی اصطلاح ہے انقلاب یا ریولوشن، اور انقلاب کے یا ریولوشن کے لفظی مفہوم میں ہے تبدیل ہونا، اور اصطلاحی مفہوم میں انسانی زندگی کے کسی اجتماعی گوشے، یعنی پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم یا سوشل سسٹم کے اندر بنیادی تبدیلی، فنڈامنٹل چینجز جو ہیں اگر آ جائیں تو اسے انقلاب کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس لفظ کو بھی محدود کر دیا گیا کہ جی فلاں جگہ پر فوجی انقلاب آ گیا، تو فوجی انقلاب آنے سے وہاں کسی نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے صدارتی نظام آ جائے، پارلیمانی نظام آ جائے، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نظام کو چلانے والے ہاتھ بدلتے ہیں. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میں نے عرض کیا کہ بے مثال کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک گوشے میں نہیں بلکہ تینوں گوشوں کے اندر فنڈامنٹل چینجز. یوں کہہ دیجئے کہ کون سی چیز ہے جو نہیں بدلی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوئے انقلاب کے نتیجے میں. وہ جو رہزن کہلاتے تھے وہ دنیا کے رہبر بن گئے. جنہیں قرآن کہتا ہے امیین تھے، ان پڑھ تھے، وہ دنیا کے معلم اور دنیا کو جو ہے جدید روشنی جو ہے وہ دینے والے بن گئے. تو یہ سب کس کی کوشش اور محنت ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے. تو اس لحاظ سے انقلاب کے طریقہ کار اور مراحل کو سمجھنے کا واحد ذریعہ، اس ایک دنیا میں واحد مکمل اور کامل انقلاب جو زندگی کے تینوں شعبوں میں آیا، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تو اس لیے انقلاب کو سمجھنے کا واحد ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ. اس اعتبار سے ایک ہے سیرت کا طیبہ کا مطالعہ کرونالوجی کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، بچپن کیسے گزرا، اس کے بعد جو ہے وہ مراحل، یعنی آپ کی وفات تک کے مراحل، اور ایک ہے اس نبوی زندگی کے اندر جو کہ یوں کہہ لیجئے کہ کل 23 کمری برس بنتے ہیں، ان میں سے 13 برس ہیں مکہ کے اور 10 برس ہیں مدینہ طیبہ کے. 23 برس کے اندر اندر انقلاب، اور یہ دنیا میں واحد مثال ہے کہ وہ شخصیت جس نے نظریہ پیش کیا ہو اسی نے انقلاب کو برپا کر کے بھی دکھایا ہو. ورنہ دنیا میں نظریہ پیش کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس اعتبار سے آج کی نشست میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی 13 برس، ان میں اس انقلاب کے کون سے مراحل طے ہوئے. اس کے لیے پہلے اس مکی زندگی کا ایک طائرانہ جائزہ. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس تھی، اس وقت نزول وحی کا آغاز ہوا. اب اس وقت سے جو سال ہیں انہیں نبوی سال کہتے ہیں. تو پہلے 3 جو نبوی سال ہیں ان کے اندر دعوت، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام نازل ہو رہا تھا، یہ دعوت تھی ذاتی رابطے کے ذریعے سے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے قریب ترین لوگوں کو. جیسے قرآن کا حکم ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے. اس کے بعد پھر جب یہ حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو پھر جو ہے خاندان بنی ہاشم کو دعوت، اور اس دعوت کے نتیجے میں ایمان لانے والے 2 طبقات نمایاں تھے، ایک نوجوانوں کا طبقہ اور غلاموں کا طبقہ. نوجوان چونکہ فطرت سے قریب ہوتے ہیں اس لیے جلد حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، اور غلام چونکہ پسے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، اپنے دل کی آواز لگتی ہے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. اور اس سٹیج پر جو مخالفت ہے وہ زبانی، کلامی اور نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ہوتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا تھا کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے. اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے بڑھ کر نشانہ بنایا گیا طنز و استہزاء کا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنوں کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ان باتوں سے آپ کا سینہ بھجتا ہے جو ہر جو باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن حکم یہی تھا کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کچھ کہتے ہیں. اور فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے بڑے خوبصورت طریقے سے صبر کرنا. آگے بڑھتے ہیں، 4 تا 6 نبوی. اب جو ہے دعوت علی الاعلان، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ بیان کیجیے. اور اس کے نتیجے میں اب مخالفت بھی جو ہے وہ جو طنز و استحصار سے بڑھ کر تشدد اور مار پیٹ کے مراحل. لیکن اس کے جواب میں صحابہ کو ہدایت کیا تھی کہ ماریں کھاؤ لیکن برداشت نہ کرو. کفو ایدیاکم، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، اور ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب دو ایسے طریقے سے جو بہت ہی خوبصورت ہو. تو برائی کے جواب میں بھلائی، گالیوں کے جواب میں دعائیں، اور پتھروں کے جواب میں پھول پیش کرنے کی، یہ قرآن کی ہدایت ہے اسٹیج کے اوپر. اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ جو انقلاب کی بات کرتا ہے وہ مار دھاڑ کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں یہ اس اعتبار سے دنیا کا منفرد انقلاب ہے جس کے یہ مراحل ہیں. اور اسی عرصے میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کی دعوت جو ہے جو پہلے صرف پی پی کال تھی اب اسے آگے بڑھتی ہے. اسی میں جو ہے قریش کی طرف سے بھی مخالفت اس درجے کی کہ جناب ہجرت حبشہ بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، صحابہ ہیں جو تشریف لے جاتے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا لالچ، بادشاہت، دولت، خوبصورت ترین عورت سے شادی، یہ سب پیشکشیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تس سے مس نہیں ہوتے ہیں. قریش کی طرف سے جو ہے جنگ کی دھمکی بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد سن 7-9 نبوی اب جو ہے وہ اکنامک اینڈ سوشل بائیکاٹ خاندان بنی ہاشم کا، شیب بنی ہاشم کے اندر 3 سال تک جو ہے محسوری، آپ اندازہ تو کیجئے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں، چینج تبدیلی ایسے نہیں آتی ہے، اس کے لیے پہلے ان سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سن 10 نبوی جسے عام الحزن غم کا سال قرار دیا گیا کہ شیب بنی ہاشم سے تو رہائی ہوئی، قریش کی طرف سے سودے بازی کی بھی پیشکش، لیکن اسی سال میں جو ایک دنیاوی سہارا ابو طالب تھے وہ رخصت ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے ذریعے سے جو ہے معاشی جو ہے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا، ان کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کھلا، اگرچہ سگا چچا لیکن بدترین دشمن جو ہے ابو لہب جو ہے وہ بنو ہاشم کا سردار بن جاتا ہے. اور اب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، تو ان کیفیات میں، انتہائی مایوس کن حالات میں سفر طائف اختیار کیا، اور طائف میں ایک دن میں وہ کچھ بیت گیا جو مکہ معظمہ میں 10 سال میں نہیں ہوا تھا. تو واپسی پر جو ہے متم بن عدی کی پناہ لے کر جو ہے آئے ہیں، لیکن یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں نا ایک جو ہے مکر و مکر اللہ، ایک جو ہے دشمنوں کی چالیں ہوتی ہیں اور ایک اللہ جو ہے کی تدبیر ہے. آپ اندازہ کیجئے دشمن کہاں لے جانا چاہ رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جاتا ہے. اور اس کے بعد سن 11 نبوی میں مدینہ طیبہ کے 6 افراد اسلام قبول کرتے ہیں. سن 12 میں مدینہ کے 12 افراد جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور بیعت عقبا اولی، اور اب ان کی طرف سے تقاضا بھی آتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مبلغ، کوئی داعی قرآن بھیجیے. تو قرہ فال نکلتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور ان کی اور ان کے ساتھ جو دوسرے نابینا صحابی تھے، یہ دو حضرات کی محنت جو ہے سن 13 نبوی میں مدینہ طیبہ کے 72 مرد اور 3 عورتیں جو ہیں وہ قبول اسلام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اس کے بعد ہجرت مدینہ ہے، اور دوران سفر ہجرت مسلمانوں کے لیے جنگ کی اجازت بھی ہے، اور اس کے بعد جنگ کا حکم بھی. لیکن چونکہ ہم نے صرف مکی دور آج جو ہے انشاءاللہ آخری جو اس سلسلے کا خطاب ہے وہ اگلی دفعہ جس میں مدنی دور سے متعلق باتیں ہوں گی، تو اب اس مکی دور کے دوران جو میں نے آپ کو صرف ایک کرونالوجی بتائی ہے اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں انقلاب کے جو مراحل بڑے واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات ہے دعوت. انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت، اور نظریہ تب انقلابی ہوتا ہے جب وہ اجتماعی نظام کے سیاسی، معاشی یا معاشرتی پہلو میں سے کسی ایک کی جڑ پر تیشہ بن کر گرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی اعلان تھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک قریش جو تھے وہ اریاں جو ہے وہ شرک یعنی بت پرستی کے اندر مبتلا تھے. اس کے باوجود انہیں مذہبی سیادت حاصل تھی کہ پورے عرب کے معاشی فوائد وہ سمیٹ رہے تھے، اس لیے کہ سارے عرب کے 360 بت مکہ معظمہ میں ان کے پاس گر بھی تھے، تو ان کے قافلے جو ہیں وہ ہر طرف سے محفوظ رہتے تھے. اسی لیے جو ہے وہ سورہ قصص میں ان کی یہ بات بھی آئی ہے کہ وقالوا ان نتبع الہدا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے ہدایت الہدا کی پیروی کر لی تو نتخطف من ارضنا، تو ہم تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، اس لیے کہ اب تو یہ سارے بت جو ہے اس صورت میں ٹوٹ جائیں گے. بہرحال آج کے دور میں بھی ہمیں بھی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت ایمان پیش کی، ہمیں بھی یہ دعوت ایمان اپنی اصل شکل کے اندر پیش کرنی ہوگی. اس لیے کہ یہ مفروضہ کہ سنس وی آر مسلمز بائی برتھ، ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو اس لیے ایمان بھی ہمیں حاصل ہے، تو یہ آپ کے سامنے بار بار یہاں یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان حقیقی جس کے اندر جو ہے وہ انسان توحید، رسالت اور آخرت اور اس دنیا کے گزرگاہ سمجھتا ہو کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، یہ والا ایمان تو الا ماشاء اللہ کسی کی، تو اس کے لیے کوشش اور محنت، اور اس کے لیے بھی جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بتایا تھا، ہمیں بھی بنانا ہوگا. تو موجودہ دور میں بھی انقلابی نظریہ ہے کلمہ توحید ہی، لیکن اس کی جو اس کے عملی پہلو ہیں، مثال کے طور پہ یہ کلمہ توحید یہ جو سیاسی شرک کی کیسے جڑ کاٹتا ہے، اس پر جو ہے فوکس کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہم نے اب جو ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو اس کے صرف جو ہے وہ نور بشر کے جھگڑوں میں اس کو نہ رکھیں، بلکہ اس کے جو پریکٹیکل جو ہے ہماری عملی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں. سیاست میں حاکمیت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. جبکہ آج کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت، بھائی خالق و مالک اللہ کہتا وہ سورہ یوسف کے آیت نمبر 40 میں ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار ہے کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اور اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار مت کرنا. تو اس میں حاکم حقیقی تو اللہ ہے، حاکمیت عوام کی نہیں بلکہ حاکمیت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے. اب یہ کانسیپٹ خود ہمارے اپنے وطن میں جو ہے اس ارض پاکستان میں جو لیا ہی اس کلمہ طیبہ کے نظام کے غلبے کے لیے تھا، یہاں بھی اجنبی ہے. ابھی میری اس بات پر بھی بہت سارے لوگ چونکے ہوں گے، جناب یہ کیا بات کہہ دی کہ عوام کی حاکمیت کی بجائے اللہ کی حاکمیت، اور بالفعل اس وقت اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہے. تو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تفصیلی مباحث کی گنجائش نہیں، صرف اشارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. گویا ملوکیت اور جمہوریت دونوں کی جو ہے نفق، ایک انسان لوگوں پر حکمران بن کر بیٹھ جائے یا بہت سارے انسان جو ان کے نمائندے حکمران بن جائیں، یہ سب کچھ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اسی لیے جو ہے شیطان جو ہے ابلیس کی مجلس شورا ہے اس میں کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر. تو یہ جو پہلے ایک آدمی بادشاہ بنتا تھا، بہت سارے لوگوں کو جو ہے کچھ نمائندوں کو جو ان کے حاکم بنانے کا جو رواج ہے، یہ ہم نے خود دیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو ذرا اس کے ذریعے سے ڈیسیو کیا جا سکے. تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ اس کلمہ توحید کا سیاسی سطح پر تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے خلافت ہے، اور وہ صرف جو باتیں اللہ اور رسول نے طے کر دی ہیں اس میں 99% کیا 101% بھی مل کر چینج نہیں کر سکتے. ہاں جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ امرہم شورا بینہم، وہ واپس آپس میں مشورے کے ساتھ، یعنی جو لمٹس اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی اس کے اندر اندر جو ہے حلال کے اندر جو ہے وہ اپنے مشورے کے ساتھ معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے معیشت میں کانسیپٹ تو یہ ہے کہ میرا مال ہے، میں اسے جیسے چاہوں خرچ کروں، اور یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ قارون کی بھی یہی سوچتی تھی، وہ بھی کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ میرا مال ہے مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، جبکہ ملکیت کس کی ہے؟ وہ تو صرف اللہ کی ہے، بندوں کے لیے امانت ہے. دیکھیے عجیب باتیں ہیں، ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع اور اس کی دو جو آیات جو ہے بار بار رات میں بھی سونے سے پہلے تلاوت، اور اس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں کا اور جو کچھ زمین کا، میں خود کس کا ہوں؟ اللہ کا، اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ کس کا ہے؟ میں تو ایک امین ہوں، اس کے حکم کے مطابق استعمال کروں تو کامیاب، اور حکم سے ہٹ کے استعمال کروں. آپ کو صرف اس امانت اور خیانت کا تصور دینے کے لیے سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ سارا جسم اللہ نے ہمیں دیا، آنکھیں بھی اللہ نے ہمیں دی، آنکھ کا صحیح استعمال کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اسی آنکھ کا غلط استعمال کریں تو قرآن میں اللہ اس کو کیا کہتا ہے، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ذات ہے جو نگاہوں کی خیانت کی بھی جانتی ہے. تو اس آنکھ کا غلط استعمال جو آج بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے شیطان نے ہمارے جیب کے اندر جو ہے اسمارٹ فون لا دیا، اس کے اندر دنیا جہان کی خباستیں دیکھنے کے ہمیں موقع، تنہائی میں موقع، اور خیانت دھڑلے کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ چونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور فوری طور پر آنکھ کی بینائی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو بتانا یہ تھا کہ اصل میں ہر چیز جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ہم اس کے امین ہیں. تو اس کے نتیجے میں جاگیرداری اور سرمایہ داری ان سب کی جو ہے نفی ہی نہیں ہوتی، ان کی جڑ کٹتی ہے کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. تو اگر اللہ کی زمین ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر بندوں کو جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق تصرف جو ہے اس کا اختیار ہے. اسی طریقے سے سماجی سطح پر معاشرت میں خالق اللہ ہے، اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سارے کے سارے انسان برابر ہیں. ہاں، عزت والا مرتبے والا وہ ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو تقوی میں بڑا ہوا ہے وہ اللہ کے عزت والا ہے. ہمارے ہاں معیاری عورت، ہمارے ہاں جس کی کوٹھی زیادہ بڑی ہے وہ بڑا ہے، جس کا گاڑیوں کا فلیٹ بڑا ہے وہ بڑا ہے، جو حلال سے حرام سے کہیں سے بھی جو ہے جس نے بینک بیلنس بہت بنایا ہوا ہے وہ بڑا ہے. یہ سب بڑائی اور چھوٹائی کے معیار. صرف یہی نہیں، رنگ نسل زبان کی بنیاد پر فضیلت کی نفی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اللہ کے تقوی. تو یہ جو ہے مساوات کا تصور جو ہے، یہ ہے انقلابی نظریہ جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خود اس سے اکثر و بیشتر جو ہے اول تو تہی دامن ہے، اور اگر سمجھ ہے بھی تو ہم نہ خود اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، نہ ہم دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ نظریہ توحید کی گویا اسی کی جو ہے، البتہ اس میں جو بات ہے کہ یہ دعوت کے حوالے سے قرآن حکیم کو بنیادی اور مرکزی اہمیت حاصل ہوگی، کیونکہ انقلابی نظریے کا منبع اور سرچشمہ میں نے آپ کو شواہد سے بتایا، یہ ساری کی ساری آیات قرآن کی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جناب سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر یہ نظریہ توحید کی کرولریز کیا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ کر لاتا ہے. اسی لیے الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت دروس قرآن، رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کے ملک گیر جو ہے وہ سلسلے، اور وہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کے لیے مسلسل یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ جتنے بھی جگہوں پر جو ہے قرآن کی یہ محافل منعقد ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک میں تو اللہ کے فضل سے یہ یونیک اور منفرد پروگرام ہے جو جس کی سعادت اللہ نے دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سب کا اجر اس کے آغاز کرنے والوں کے تو پہنچتا ہی رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اور جو ہے ان کی رحمتوں کا نزول جو ہے ان کے اوپر اور اپنا زیادہ فرمائے. تو یہ خیر کے کام ہے اس کے لیے سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دعوت کو پہنچانے کے لیے جدید ترین ذرائع ابلاغ، میڈیا اور انٹرنیٹ کا بھرپور مگر مثبت استعمال جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور اس کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن آج بھی جو ہے بلا مبالغہ نہ صرف میڈیا کے ذریعے سے بلکہ آپ کے اس ایس ایم ایس جو آج کی جو ہے واٹس ایپ اور دوسرے جو ہے ان کے ذریعے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس جایا, روزانہ ان کے جو ہے وہ کلپس بھی پہنچتے ہیں اور اس سے بھی لوگ جو ہے خود لوگ بتاتے ہیں, یعنی جو چاہے وہ تنظیم کا ساتھی ہے یا نہیں ہے, جس کے پاس یہ کلپ پہنچتا ہے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جتنے گروپس کا وہ ممبر ہے اس کو آگے جو ہے اور پھیلائیں. لیکن یہ اس تک ہم اس پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا ہے, یہ جب تک گلی گلی کوچا کوچا ہر جگہ پر قرآن مجید کے یہ دعوت جو ہے یہ پھیلے گی تو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس سے پھیلی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب کیا تھا, وہ یہ قرآن مجید تھا, اسی کو ہمیں ذریعہ بنا کر آگے بڑھنا ہوگا تو یہ دعوت جو ہے انشاءاللہ مؤثر ہوگی. اسی طریقے سے جو سائنس جو ہے اس وقت ساری کی ساری وہ کیا کر رہی ہے, قرآن کسی کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے, لیکن جتنے سائنسی حقائق ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس بات کی کہ جناب قرآن میں جو اللہ نے 1400 سال پہلے جو باتیں بیان کر دیں آج اس کی حقانیت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. آج کے پڑھے لکھے طبقے کو البتہ یہ بھی جو ہے ایک مطابقت ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ ہماری بات وہ نہیں ہے جو 1400 سال پرانی ہے, آج کی جو ہے ٹیکنالوجی ساری ترقی کے بعد بھی, اس لیے کہ حقائق تو وہی ہیں نا جو فطرت نے بنائے, فطرت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے, تصدیق پر مجبور ہوں گے, جن چیزوں کی آج سمجھ نہیں ہے ان کو بھی ماننے پر کل جو ہے یہ مجبور ہوں گے. تو یہ پہلا مرحلہ دعوت کا اور انقلابی نظریے کی دعوت, اور اس میں جو ہے یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے جو اجتماعی خیر کے پہلو رکھے ہوئے ہیں جس سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل سارے حل ہوتے ہیں, یہ دعوت اس انداز سے پیش کرنے کی ضرورت. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ جو شروع ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں ان کو آرگنائز کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے یہ جو ہمارے تو جو ہے نام ہی جو ہے تنظیم جو ہے, یہ تنظیم اصل میں آرگنائزیشن کا اردو ٹرانسلیشن ہے, نظم سے تنظیم بنا ہے اور نظم کہتے ہیں ڈسپلن کو, آرگنائزیشن کو آرگنائز کرنا, دعوت قبول کرنے والوں کو ایک منظم جو ہے وہ کر کے ایک انقلابی پارٹی بنانا, اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم قائم کی حکم قرآنی کے مطابق. سورہ تغابن میں اللہ نے کہا واسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت اختیار کرو, لسن اینڈ اوبے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی تاریخ انسانی کی جو انقلابی جو دنیا کی جو ہے جامع ترین جو ہے تنظیم جو ہے وہ قائم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی جو ہے اجتماعیت کو آرگنائز کرنے کا مسنون اور معصور طریقہ جس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے, جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے, اور جس کا ثبوت صحابہ کے عمل سے ملتا ہے, وہ ہے بیعت سموطات کا طریقہ. قرآن مجید میں سورہ خطا کے اندر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے, جو ہے وہ اپنا صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے. تو یہ جو ہے گویا کے آرگنائزیشن کو نہ صرف اس کے اندر جو ہے شمولیت سموتات کی بنیاد پر اور اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ بیعت کا, یہ وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی ہے. اسی طریقے سے تنظیم میں جو درجہ بندی یا کیڈرز کے بالکل نئے معیارات ہوں گے, اس میں جو بیسز ہیں یہ نہیں ہے کہ کون کتنا زیادہ پیسے والا ہے, کون کتنا اثر و رسوخ والا ہے, بلکہ بیس یہ ہے کہ وہ جو انقلابی نظریہ توحید ہے اس پر کتنا گہرا یقین ہے, اس کی جو ہے گویا کہ ڈیپتھ آف کنوکشن جو ہے وہ کتنی ہے, اور انقلابی نظریے کے ساتھ کتنی گہری وابستگی ہے, ڈیپتھ آف ڈیووشن کتنی ہے, یہ ہے جو کہ کیڈرز کو متعین کرے گی. اس کے تحت جو ہے جو رؤسائے قریش ہیں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو قریش اس زمانے میں ان کے غلام تھے لیکن جنہوں نے قربانیاں اتنی دیں کہ جناب تپتی ہوئی ریت کے اوپر جو ہے احد ان احد کی صدا بلند کی, تو پھر عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی, ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حبشی غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کیا گیا ہے, بلکہ یہ دیکھا ہے کہ ان کی ڈیووشن اور کمٹمنٹ کتنی ہے, اس کی بنا پر جو ہے ان کا کیڈر جو ہے وہ طے ہوتا ہے. اسی لیے جو آپ کو پتا ہے کہ جو اس ڈیووشن اور کنوکشن اور قربانیوں کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ درجہ جو ہے جو یعنی جس طریقے سے صحابہ کی بھی فردر گریڈنگ جو کی گئی ہے، ان میں اشرہ مبشرہ ہیں، ان میں اصحاب بدر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جان اور مال قربان کی، اور پھر اس طریقے سے جو وہ سلسلہ آگے چلتا ہے، تو وہاں پر کیٹیگرائزیشن اس طرح سے تھی. اور انقلابی نظریے کے ساتھ انفرادی زندگی میں بھی ایثار و قربانی کی کیفیت، یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کے نئے کیڈرز جو ہے وہ طے ہوں گے. تو یہ تنظیم، یہ گویا کہ یہ مراحل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دعوت پیش کی، جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ان کو جو ہے آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور اس آرگنائزیشن کو آگے ایک ٹریننگ کی اور تربیت کی ضرورت ہے. تو تیسرا مرحلہ جو ہے جو اس مکی دور میں سامنے آتا ہے وہ ہے تربیت کا، کہ منظم ہونے والوں کی انقلاب کی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے ان کی تربیت، یعنی قرآن مجید ان کے اندر اتارا جا رہا تھا. وہ جو کہا گیا نا شاعر نے کہ تو آگ میں مل اور خاک میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو یہ جو ہے ان کو جو ہے کچے پکے لوگوں سے انقلاب نہیں آتا ہے، بلکہ ایک پختہ تربیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صحابہ کرام کی علمی اور عملی تربیت فرماتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ بھی جبکہ ابھی یعنی اوپنلی بھی دعوت میں چل رہی تھی، تو خاص طور پر دار ارقم کو جو ہے وہ اپنا مرکز تربیت بنایا، اور مدینہ طیبہ میں جا کر تو پھر مسجد نبوی جو ہے وہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی بھی ہے، وہ مسلمانوں کا پہلا ٹریننگ سینٹر بھی ہے، اور وہاں پر اصحاب صفہ جیسے جو ہے لوگ ہیں جو کہ مسلسل جہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا یہ شاہکار، اس کے لیے جو ہے تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے لیے کے ذریعے سے کی ہے، جس کا قرآن سورہ جمعہ کے اندر ذکر کرتا ہے کہ جناب ہو والذی بعث الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذرائع جو ہے، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت، اس کا ذکر بھی قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے. تو یہاں تو صرف اشارہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کو جو ہے جو دشمنوں نے جو کچھ جو ہے ان کی پین پکچر پیش کی ہے، اس میں جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تربیت کی نوعیت کیا تھی. جب مسلمان جو ہے اللہ کے فضل سے ہر طرف فتح کے جھنڈے گاڑتے جا رہے تھے، تو ایرانیوں نے جاسوس بھیجے کہ بھائی پتہ کرو ان کا اصل معاملہ کیا ہے، ان کے معمولات کیا ہیں جس کے نتیجے میں یہ اتنے زیادہ جو ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بات کے دور کی بات ہے، لیکن تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ مکہ معظمہ میں ہو رہی ہے. اور تربیت کیا ہے کہ جسے ان کا اردو عربی میں کہا کہ انہوں نے جب جاسوسی کی اور آ کر رپورٹ کی دو الفاظ میں کہ ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ تو بھائی راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں. دنیا نے راہب بھی بہت دیکھے، لیکن راہب دن کے بھی راہب ہوتے ہیں اور رات کے بھی راہب ہوتے ہیں، اور شاہ سوار بھی بہت دیکھے جو دن کے شاہ سوار ہوتے ہیں اور ان کی راتیں شباب اور کباب میں بسر ہوتی ہیں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں جو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھتے ہیں تو ایسے جم کر بیٹھتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی شاہ سوار ماں نے پیدا نہیں کیا، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں ان کی جو ہے راتیں جو ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی تھیں. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی جماعت کی جو تربیت ہے ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، ہدف کیا ہے انقلاب؟ سب سے پہلی جو دعوت ہے، جو نظریہ توحید ہے، اس کو اور اس کے عملی پہلو جو تینوں زندگی جو اجتماعی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں اور انفرادی زندگی، ساری زندگی جو ہے نظریہ توحید، اس کو جو ہے ذہنوں میں راسخ کرنا، اور انقلابی نظریے کا منبع سرچشمہ یہ قرآن حکیم ہے. لہذا قرآن حکیم کی فہم اور تدبر کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ تلاوت، جو بھی چاہے وہ تنظیم اسلامی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ فرائض تو اس کو ادا کرنے ہیں، تو اس کی ادائیگی کے لیے اسے اپنے یہ معمول، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کیا ہم آج اتنا وقت بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر لگاتے ہیں جتنا روزانہ کے اخبار کو پڑھنے پر لگاتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہے ہم کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں، ہم فلاں کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے ہے، اس کے لیے تو جو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا معمول کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو اللہ کے لیے جو ہے جو وہ جو رحمان باللیل کیسے بننا ہے اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس بات کی کہ اب اس کا قرآن کا جو اکثر و بیشتر حصہ کوشش کر کے جتنا ممکن ہے اس کو یاد بھی کیا جائے اور پھر رات کو تہجد کی نماز میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر خود قرآن نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، یہ جو ہے طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے جمعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ لوگوں کو کس سے کہانیاں والا سنانے والا نہیں ہوتا تھا بلکہ کان یقرع القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے ویذکر الناس اور لوگوں کو تذکیر اور یاد دہانی کی. جمعے کا نظام بدلنا ہوگا، اس لیے اللہ کے فضل سے یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی بات ہوتی ہے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، بنیادی بات قرآن کی ہے، اس کی وضاحت کے لیے احادیث اور صحابہ کے جو ہے عمل جو ہے وہ بطور ثبوت کے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے تذکیر بالقرآن جو ہے اس ہدف کے حصول کے لیے ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بنانا، سموتات لسن اینڈ اوبے کے نظم کا خوگر بنانا کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. اور مکی دور میں صحابہ کرام نے تشدد کے مقابلے میں جوابی کاروائی نہ کر کے اور کفو ایدیا کے حکم یعنی اپنے ہاتھ روکے رکھو کے مشکل عمل پر حکم پر مسلسل عمل کر کے ڈسپلن کو فالو کرنے کی اعلی ترین مثال قائم کی. اسی طریقے سے اس کا ایک ٹارگٹ جو ہے یہ بھی ہے کہ انقلابی نظریہ یعنی اسی نظریہ توحید کی اشاعت، سربلندی اور عملی سربلندی کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کرنا. انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اگر آخرت پر یقین ہو اور یہ حقیقت دل میں راسخ ہو، جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے خود کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت باقی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. کہ ہم میں سے کتنوں کو یقین ہے اس کا، اور اس یقین کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں سے کتنے اوقات آخرت کی تیاری کے لیے لگ رہے ہیں اور کتنے اوقات جو ہے اسی فنا ہو جانے والی دنیا جو ہے اس کے اندر لگ رہے ہیں. ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے اسے کس درجے میں یہ یقین حاصل ہے. تو بہرحال جب یہ یقین ہوتا ہے تو پھر حق کی خاطر انسان قیمتی سے قیمتی شے بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. اس طرح سے روحانی تربیت مسلسل ہو رہی تھی صحابہ کی اور آئندہ بھی ہوگا تو اسی طریقے سے ہوگا. دلوں میں ایمان کی آبیاری ہو، اللہ سے شدید محبت جو کہ اللہ نے حقیقی ایمان والوں کا کی نشانی خود قرآن میں بتائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا ذوق و شوق بھی ہو، فکر آخرت بھی اس طرح سے دامنگیر ہو کہ دنیا سے رغبت کم سے کم ہوتی چلی جائے اور شوق شہادت بڑھتا چلا جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ جو ہے یہ کیفیت، اور انسانوں سے محبت اور دشمنی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ اور اللہ پر ایمان کامل، کہ الحب للہ والبغض للہ، یہ کیفیات جو ہیں ان کے لیے وہ یعنی گویا کہ انسان ذاتی زندگی میں دیکھیے باہر تو ریولوشن جب آئے گا سو آئے گا، پہلے فرد کے اندر ریولوشن آنا ہے اور اس ریولوشن کے لیے جو ہے یہ سارے اقدامات کا نقد فائدہ تو کرنے والوں کو ہوگا، باہر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن انسان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ قرآن حکیم پر عمل کی مثال پیش کر رہی ہو کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یہ جو ہے انسان چلتا پھرتا نمونہ، یہ ہے اس تربیت کے شاہکار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکیم میں انقلابی جماعت کے جو کارکن ہیں ان کے اوصاف جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں، جن میں سورہ مائدہ کے اندر جو بلکہ سورہ فتح کے اندر تو کہا گیا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کفار پر بڑے سخت اور آپ اس میں انتہائی نرم اور شفیق دل. اور سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلتن علی المومنین، مومنوں کے حق میں انتہائی نرم اور شفیق، عزتن علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر بہت زیادہ تندخو. ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ کیفیت ان کے اندر، جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے. ولا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والے ہیں. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 پڑھیے، اس میں آپ کو یہ لسٹ پوری مل جائے گی کہ کیا خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر اللہ کے محبوب بننا ہے. اس لیے کہ سورہ مائدہ میں بتایا نا کہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو وہ خصوصیات کیا ہیں؟ التائبون، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے. العابدون، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے. الحامدون، اس کی حمد و ثنا کے ترانے جو ہے وہ الاپنے والے. السائحون، اللہ کی محبت میں دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. الراکعون، صرف رکوع جو ہے، نماز میں رکوع کا نام نہیں، پوری شخصیت جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. الساجدون، جو اپنی پوری پرسنالٹی کو اللہ کے قدموں میں بچھا دینے والے. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے. والناحون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے. سوچئے ذرا، یہ ساری باتیں اکیلے اکیلے ممکن ہیں؟ اس کے لیے ہے جو میں نے ابھی آپ کو بات ذکر کیا کہ انقلابی جماعت کس کام کے لیے ہے. اگر یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پیش کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حفاظت حدود الہی، انڈیویجولی پاسبل ہی نہیں ہے. تو گویا کہ یہ وہ جو ہے تربیت کا ہدف ہے، اس کے نتیجے میں یہ کارکن مہیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ جماعت فراہم کی جن کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود تھیں. تو یہ تینوں مرحلے ساتھ ساتھ، دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اس کو قبول کر لیں ان کو آرگنائز کرنا، اور اس آرگنائزیشن کی تربیت، یہ مسلسل چل رہی ہے. چوتھا مرحلہ بیان کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے صبر محض، یعنی پیسو ریزسٹنس. اس لیے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے، جب آپ مراعات یافتہ طبقات جو کہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں، ان کے جو ہے ان کے مفادات کو اپنے مفادات پر ضرب پڑتی نظر آئے گی، تو ان کا رد عمل سب سے پہلے جو ہے، جو میں نے بتایا جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبانی طنز و استحصاء کا، کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن، قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش. اور جب اس سے بات نہیں بڑھی دی ہے تو اس سے آگے بڑھ کر جو ہے معاشی پریشانیاں، بھوک اور افلاس. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 200 درہم کا جوڑا پہن کر چلنے والا جوان رانا ایمان قبول کرتا ہے تو چچا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتارو، یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے آیا ہوا تھا. تو یہ نوبت بھی آتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جسمانی تشدد، فزیکل پرسیکیوشن، مار پیٹ. آپ کو پتا ہے اسلام کا پہلا شہید جوڑا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس بے دردی کے ساتھ جو ہے اس عمر رضیدہ خاتون کو جو ہے ان کے نازک مقام پر نظام حرکن کو شہید کیا گیا. اور ان کے جو ہے بزرگ شوہر حضرت جو ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 کڑیل جو ہے اونٹ، ایک کے ساتھ ان کا ایک ہاتھ باندھ دیا، دوسرے کے ساتھ دوسرا، ایک کے ساتھ ایک پاؤں دوسرے، اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، جس میں اتھر کے پرخچے اڑ گئے. تو یہ مراحل بھی آتے ہیں. بلال اور خباب ابن الارت پر رضی اللہ پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سارے طنز و تشدد کے مقابلے میں حکم کیا ہے؟ کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، لیکن جوابی طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے. انقلابی دعوت کی پہچان یہی ہے کہ وہ ظالمانہ نظام کی طرف سے اس کو مخالفت ہو. لہذا مخالفت جواب میں صبر محض کا مرحلہ شروع سے ہی. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی آپ دین کے احکام پر عمل شروع کر دیجئے، حلال پر اکتفا، حرام سے اجتناب، فرائض اور واجبات کا اہتمام، آج آپ اپنے سوسائٹی میں اور معاشرے میں نکو بن جائیں گے. کہیں گے اس کو اپنے برے بھلے کی تمیز ہی نہیں ہے. آج سترو حجاب اور پردے کے احکام پر عمل شروع کر دیجئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، آپ کو فنکشنز میں بلایا نہیں جائے گا، کہا جائے گا کہ جناب یہ تو کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں۔ یہ اس دور میں تو اپنے پیک پر تھا، اور اس میں یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آج بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں جیسے اس دور میں اپلیکیبل تھیں۔ تو بہرحال اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 13 برس تک جو ہے صحابہ کرام کو ہاتھ روک کر رکھنے کا حکم دیا، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں آیا کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کے معاملے پر غور نہیں کیا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ لیکن مخالفت کے جواب میں صبر محض کی پالیسی، اس کی حکمت کیا ہے؟ عام طور پر تو ہوتا ہے کہ جی زیادتی ہے تو چلے ہم بھی تو 10-20 کو مار کر مرے، لیکن مرحلے کے اوپر جو ہے جب ابھی اتنی طاقت نہیں ہے تو اس وقت جو ہے اس صبر محض کی پالیسی کی حکمت یہ ہے کہ نظام باطل کے پاس انقلابی جماعت کو مکمل طور پر کچلنے کا کوئی اخلاقی جواز نہ ہو۔ ان کے پاس کیا ہے بھائی، یہ تو تمہاری مارے کھا رہے ہیں لیکن حق کی بات کر رہے ہیں نا، کوئی تمہارا توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، کوئی تمہارے لیے جو ہے وہ اپنا مشکل جو ہے اس معنی میں نہیں، تو یہ تو صحیح ہے۔ دعوت اور تبلیغ اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر معاشرے کی خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی جو ہے، اس کی سمپتھیز جو ہے اس کو ون کرنا، آپ کو اور اپنی تعداد میں اپنی قوت میں اضافہ کرنا، بظاہر جو ہے مار پڑ رہی ہے بلال رضی اللہ کو، خباب بن الارث کو، لیکن جو مکہ معظمہ کے جو عوام الناس ہیں ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ ابو جہل کے ساتھ ہیں یا بلال اور خباب بن الارث کے ساتھ ہیں؟ اسی طریقے سے ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت دی جائے اور خاص طور پر ان میں صبر اور برداشت کی صلاحیت پیدا کی جائے، ساتھیوں میں انتقام کے جذبے کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جا سکے۔ یہ وہ حکمتیں ہیں جن کے تحت یہ ابتدائی مرحلے مکی زندگی کے 4، انقلابی نظریہ توحید، اس کی دعوت مسلسل، اور دعوت کا ذریعہ قرآن مجید، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اب اس دعوت کو قبول کریں ان کو منظم کرنا، جس کے لیے قرآن نے جو ہے عنوان دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ کام اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایک پارٹی وجود میں آئی، اور پارٹیاں دنیا میں جان لیجئے حقیقت میں دو ہی ہیں، قرآن کہتا ہے یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے۔ تو اس اعتبار سے حزب اللہ میں شامل ہونا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کا لازمی اور منطقی تقاضا ہے، اور پھر اس کے اندر جو لوگ جو ہے موجود ہیں ان کی تربیت، اور تربیت بھی اسی قرآن مجید کے ذریعے سے، اور اس کے لیے وہ راتوں کی رہبانیت اور دن کی شاہ زواری یہ جو ہے اختیار کرنی ہوگی۔ اور جب تک اتنی طاقت ہاتھ میں نہیں آتی کہ باطل کو چیلنج کیا جا سکے، اتنی دیر تک چوتھا مرحلہ صبر محض کا، جو کہ دیر روز اول سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مراحل انقلاب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ مکی زندگی کا ہے۔ اس سے آگے مدنی دور میں مزید جو ہے ان مراحل انقلاب، انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ جو خطاب ہوگا اس کے اندر یہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمارے لیے عملی رہنمائی کے پہلو آج بھی موجود ہیں، ان کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔